نسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله محبس دبد پاک پر لیجی اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آپ کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت پاک رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی بارگاہ میں تحیت و سلام عرض کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ تسلسل ہمارا ایک طویل عرصے سے اس تسلسل کو درس کے دوران جاری رکھا گیا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی اور آپ کی سیرت پاک جو انسانیت کے لیے کامل عملی نمونہ ہیں، آپ کی سیرت پاک اور آپ کے لمحات زندگی کو پڑھے جانے اور عمل کیے بغیر نہ انسانی دستور کی تکمیل ہوتی ہے نہ ایمان کامل ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے مفاہیم اور مضامین اور آیات کی سمجھ بھی آپ ہی کی سیرت کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر آپ کی سیرت کا مطالعے کے بغیر اور آپ کی لمحات زندگی کو پڑھے بغیر قرآن کریم کی آیات کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہی اور بربریت اور شیطان کے ان ہتھکنڈوں کا شکار ہو جائیں گے کہ جن سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن مجید عطا فرمایا۔ تو سیرت مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لمحات زندگی پوری تعلیمات اسلامیہ کی اصل ہے۔ ایمان، قرآن اور دین کی تمام تعلیمات آپ کی سیرت پاک کو پڑھے اور سمجھے بغیر اس کا قیام بندہ اپنے اندر اور اپنے باہر نافذ کر دے یہ متصور ہی نہیں۔ لہذا آداب زندگی، اخلاقیات، طرز زندگی، زندگی کس طرح گزارنی ہے، گفتگو کیسی کرنی ہے، تعلقات اور معاملات کیسے کرنے ہیں، استقامت و ایثار کس طرح ہے، سخاوت و شفقت کیسی ہے، یہ سب چیزیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہی کے اندر موجود ہیں اور یہ انسان کی زندگی کے اندر ایک خوبی کے شعبے ہیں۔ شجاعت، ایثار، بردباری، بہادری، شفقت، محبت، رواداری، اخوت، مساوت، یہ انسان کی زندگی کی خوبی کے شعبے ہیں۔ اگر یہ شعبے انسان کی زندگی میں اجاگر نہ ہو تو وہ درندے سے بدتر ہو جاتا ہے، اور یہ سارے شعبے انسان کی زندگی کے اندر اجاگر ہو جائے تو یہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام شعبوں کی صحیح رہنمائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھے بغیر متصور ہی نہیں ہے۔ اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کئی سالوں پر یہ درس مشتمل ہے، جسا جسا تھوڑا تھوڑا کر کے، وقت کے دامن کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ طویل درس ہو، لیکن کچھ جزئی کچھ خاص واقعات پیش کر کے ایک تسلسل کے ساتھ کوشش کی جاتی ہے. پھر حضور کی اس زندگی سے بے شمار جو دینی مسائل کو روشنی ملتی ہے. پھر اس درس میں ہم ان شرعی احکامی فکری اخلاقی مضامین کو بھی شامل کرتے ہیں تاکہ ہمیں پورا اسلام جو حضور کی سیرت ہی کے اندر پیوستہ ہے اور راسخ ہے اس سے ہمیں کامل شعور اور دانائی حاصل ہو سکے. یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کے حبیب کا صدقہ ہے کہ ہم اس تسلسل کو لے کر چلے. اس کی قرآن بھی ایک سماعت بھی کی اللہ قبول فرمائے. اور سن 9 ہجری کے درمیان تک کے واقعات تک اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم تقریباً 3 سال 4 سال 5 سال کا یہ عرصہ ہے جس درس کے عنوان سے لے کر ہم گویا کہ سن 9 ہجری تک پہنچے ہیں. کیونکہ شاید میرا یہ درس کے تسلسل کے اعتبار سے یہ آخری درس ہو, کیونکہ میں بدھ کے دن اللہ کے پیارے حبیب کی عنایات کے صدقے حرم شریف کی حاضری کے لیے روانہ ہو جاؤں گا اور پھر میری واپسی 23 دسمبر کو ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جیسا موقع جمعہ کا ملے گا اس میں اعلان کر کے دوبارہ اس درس کی نفاذ کی تجدید کا اعلان آپ کی خدمت میں گویا کہ پیش کر دیا جائے گا. آگے کی ابحاث پھر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لمحات زندگی کو آپ نے یہاں پر تفصیل سے سماعت فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے اندر جس استقامت کے ساتھ صحابہ اکرام کی عزت و آبرو کو اور جان و مال کی حفاظت کے ساتھ اسلام کی اس تعلیمات کو آہستہ آہستہ کر کے میرے آقا آگے لے کر گئے اور 13 سال کا یہ عرصہ مکی زندگی کا گزرا. اس کے بعد میرے آقا مدینہ منورہ تشریف لائے اور یثرب جو بیماری اور نحوست کی آمدگاہ تھی, اس نحوست سمجھا جاتا تھا, اس بستی کو پریشانی اور وبال کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا, لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یثرب کی زمین پر قدم رکھا تو اسے مدینہ منورہ اور رشک جبریل بنا دیا. اور پھر اب اس شہر کی جو عظمت اور برکت ہے وہ پھر اور کسی کے لیے مقدر نہیں کی گئی. اور فرمایا یا اللہ مکہ کے لیے تو ابراہیم نے بار بار دعا کی تھی, وہ تیری خلیل ہے, مدینے کے لیے تیرا حبیب دعا کرتا ہے. اور بخاری مسلم کے حدیث سے سرکار نے فرمایا کہ یا اللہ تو نے حضرت ابراہیم کی دعا پر مکے میں بے شمار برکتیں اتاری ہیں, تیرے حبیب کی دعا پر اس سے دگنا رحمتیں اور برکتیں مدینے میں اتاری. تو اب یہ کہ مکے میں نماز پڑھنے کا ثواب مسجد حرام میں 1 لاکھ کے برابر ہے, مسجد نبوی میں جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ 50,000 ہے, لیکن اس حدیث پاک کو اگر ملحوظ رکھیں جو متعدد سندوں کے ساتھ مروی ہے کہ میرے مولا خلیل تیرے خلیل کی دعا پر تو نے مدینے میں برکتیں اتاری, تیرے حبیب کی دعا پر دگنا برکتیں اتار, تو یقیناً مکہ کی رحمتوں سے دگنی رحمتیں خود متحقق ہو جاتی ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کے صدقے. تو مدینہ منورہ پر جو اللہ رب العالمین کے اکرام اور انعام کی بارشیں ہو رہی ہیں, بالخصوص پھر سمٹ کے وہ تمام چیزیں خطۂ مسجد نبوی میں آ جاتی ہیں, سبحان اللہ, پھر اس کا مکمل خلاصہ ریاض الجنہ کے اندر آ جاتا ہے اور پھر وہاں سے سمٹ کر تمام خلاصہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار مقدس کی طرف آ جاتا ہے. تو ایسی برکت, ایسی رحمت, ایسی عظمت, ایسا تفوق اور ایسی بلندی اس روح زمین پر اور آسمانی چاہے وہ کائنات کا بالائی حصہ ہو یا سفلی حصہ ہو, اس خطۂ ارض پر اور اس خطۂ سما پر, اس پوری کائنات پر کوئی حصہ ایسا نہیں جو اس عظمت کا مقابلہ کر سکے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر جلوگر ہیں اور جو زمین کا حصہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو بوسہ لے رہا ہے, علماء ربانیین نے بالاتفاق علم کلام کے ہوں یا علم حدیث کے ہوں یا علم فقہ کے ہوں, تمام علماء نے اس پر ایک اجماع نقل کیا ہے. اور قاضی عاز علیہ رحمت جو 5ویں صدی کے عظیم محقق, محدث, مفسر گزرے ہیں, آپ نے اپنی کتاب شفا کے اندر اس اجماع کو نقل فرمایا. آگے علامہ شامی شاہ عبدالحق محدث دہلوی, حضرت امام راضی, تمام نے انہی سے ان تمام باتوں کو لے کر آگے نقل کیا ہے کہ جہاں پر میرے آقا جلوگر ہیں اور زمین کا جو حصہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پاک کا بوسہ لے رہا ہے وہ اس روح زمین پر ہر شے سے زیادہ افضل ہے, یہاں تک کہ کعبۃ اللہ سے, عرش سے, لوح سے, قلم سے, ہر شے سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ ہر شے کو افضلیت نبی مکرم کی وجہ سے ملی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس مبارک جس جگہ جڑا ہوا ہے تو یقیناً وہ جڑنے کی وجہ سے ہر شے سے زیادہ ممتاز اور اعلیٰ ہے۔ میرے آقا جب مدینہ منورہ تشریف لائے، آقا کا خیال یہ تھا اور ارادہ یہ ہے کہ اب جو کوف کی زندگی گزر چکی، جو تنگی کی زندگی، حبس کی زندگی گزر چکی، کہ کوئی کام ہی نہیں کرنے دیا جاتا تھا، اب ایک الگ دور جا کر اپنی بستی آباد کریں گے اور اپنے محبوبوں اور پروانوں کو گویا کہ جمع کریں گے اور شمع درمیان روشن ہوگی اور پروانے اس کے گرد منڈلا رہے ہوں گے، یہ ایک موقع فراہم کرنے کے لیے مدینے میں آئے، تو میرے آقا کی اصل نیت یہ ہے کہ منبر واعظ پر بیٹھ کر واعظ و نصیحت کی جائے۔ جو صحابہ تیار ہو گئے ان کے لیے نصیحت عملی طور پر، فکری طور پر انہیں تیار کیا جائے، اور ہم نہ کسی کو چھیڑے، جیو اور جینے دینے دو کی پالیسی پر عمل کیا جائے اور کسی کے ساتھ مڈ بہر نہ کی جائے۔ لیکن کافروں نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارادہ فرمایا تھا کہ منبر واعظ ہی پر تبلیغ کی جائے اور امت کو تیار کیا جائے، ابھارا جائے، کافروں نے اس خیال سے مسلمانوں کو ہٹانے کے لیے مکہ سے ہجرت کے بعد بھی مسلمانوں کی جان کے وہ دشمن رہے، اور آئے دن مدینہ منورہ کے اندر رخنا اور دخل اندازی کرتے رہے۔ مدینہ منورہ کے اندر کچھ لوگ جو یہودیوں کے ایجنٹ تھے، جو یثرب کی پوری کنٹرول چاہتے تھے، کیونکہ یہ خاص منڈی تھی، یہ خاص جگہ تھی جہاں سے گزر کر مکہ کے قافلے ملک شام وغیرہ کی طرف آتے تھے، تو یہ چھاؤنی کے اعتبار سے تھی، یہ ایک اس گویا کے علاقے کے اعتبار سے تھی کہ جہاں پر رک کر قافلے سستاتے تھے پھر یہاں سے روانہ ہو جاتے تھے۔ تو یثرب کے یہ چند یہودیوں کے ایجنٹ جو تھے، جو منافقین مدینہ جن کو کہا گیا ہے، وہ وہاں پر اپنا تسلط جمانا چاہتے تھے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر کون پیچھے رہ سکتا ہے؟ میرے آقا کے پیغام سن کر منیٰ کی سرزمین پر تین بیعتیں تو پہلے ہو چکی تھی، بیعت عقبہ، بیعت ثانی، بیعت ثالث، تقریباً 70 کے قریب صحابہ تو پہلے مسلمان ہو چکے تھے انصاری، انہوں نے جا کر پورے مدینہ کے اندر ذکر مصطفیٰ کو گجا دیا تھا۔ اب جب میرے آقا مدینے آئے تو انہوں نے سنیات الوداع پر سرکار کے استقبال کیا، تلا البدر علینا کہہ کر، اور جس وقت میرے آقا مدینہ میں جربگر ہوئے تو یہ ایک ایک کو لا کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے، جو میرے آقا کی میٹھی بولی کو سنتا وہ میرے آقا کے گویا کے قدموں میں اپنی جان کو نچھاور کر دیتا، اپنی ساری عقیدت کو نچھاور کر دیتا۔ تو جو ان منافقوں کو پرموٹ کرنے والے تھے، سپورٹ کرنے والے تھے، وہ سارے کے سارے شرف صحابیت سے وابستہ ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کھل کے مخالفت کریں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، یہ ہمارا گویا کہ ہمارا نرخہ پکڑ کے زمین میں ہمیں پیوست کر دیں گے۔ یہودیوں سے صلح مشورہ ہوا، یہودیوں کی سب سے خاص بستی پیچھے خیبر کی تھی، جہاں سے ان کے لیے رشت اور امداد اور پیسہ آیا کرتا تھا۔ اب انہوں نے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں آ گئے، ایمان کا اپنے لیے خود ساختہ ڈرامہ مچایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پر اللہ رب العالمین کے فرامین کے اعتبار حکمت سے تاخیر مرحمت فرمائی۔ اب یہ مدینے کے راز کو کافروں پر بیچتے تھے، اب یہ آئے دن مسلمانوں کے راز، جو میرے آقا مدینے میں گفتگو کرتے صحابہ سے وہ ساری باتیں مکہ میں کافروں کو پتا چل جاتی۔ اب یہ تھا جب کافروں نے جینے مدینے میں نہیں دیا تو اب کافروں کا ایک بہت بڑا لشکر جس میں ہر کافر کے گھر کا مال لگا ہوا تھا، ابو سفیان کی قیادت میں مدینے کے قریب سے گزر رہا تھا۔ میرے آقا نے گویا کہ سیاسی حکمت عملی کے تحت صحابہ کو جمع کیا، اور ایک عام اجازت تھی کہ جس نے چلنا ہے چلے، جس نے نہ چلنا ہے نہ چلے، آؤ اور ابو سفیان کو اس قافلے کا تعاقب کریں، ان کو پکڑ کر مدینے میں لے کر آئیں، اس میں ہر کافر کے گھر کا پیسہ لگا ہے، اور کافروں کو مجبور کر دیں کہ وہ ہم سے معاہدہ لکھیں اور طے کریں اور آئندہ ایسی شرارت نہ کریں۔ لیکن میرے آقا ابو سفیان کے قافلے کے تعاقب میں گئے، طوالت ہے اس میں، آپ بدر کی کہانی ساری جانتے، باقی جانتے، اس میں معاملہ دوسرا ہوا، گئے تھے قافلے کے تعاقب لے اور وہاں پر جنگ بدر ہو گئی، اور صحابہ اکرام نے نہ اپنے ساتھ کچھ لیے تھے، نہ کچھ معاملہ تھا، نہ کوئی ایسے گویا کہ جدید تیاری کے ساتھ گئے تھے، اس لیے کہ لڑائی کے تو ارادہ نہیں تھا، وہ تو قافلے کو روکنے کا ارادہ تھا۔ غزوہ بدر ہو گئی، میرے آقا کی دعا رنگ لے کر آئی، اور مٹھی بھر مسلمانوں نے کفر کو پیوند خاک کر دیا، کافر بڑے گھمنڈ میں تھے، حالانکہ قافلہ نکل گیا تھا، مسلمانوں کی گرفت میں نہیں آیا، نکل گیا۔ ابو سفیان نے مکہ والوں کو کہہ دیا کہ بھائی اب آنا نہیں، اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خیر و عافیت کے ساتھ مسلمانوں سے نکل چکے ہیں، ہم آ رہے ہیں۔ ابو جہل کو گھمنڈ تھا، دراصل اس کی موت اسے بلا رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب ہم نے اسلحہ تلواریں ہاتھ میں لے لی ہے تو ہم مسلمانوں کو چبائے بغیر چھوڑ دیں، یہ کیسے؟ ابو سفیان نے کہا جہالت نہ کرو، اپنے علاقے میں چلے جاؤ، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور لیکن وہ میدان میں آیا اور پھر کیا تھا، میرے آقا نے اس کے مرنے سے پہلے ایک دن فرما دیا، عمر یاد رکھو ابو جہل یہیں گر کر مرے گا، عتبہ یہیں گر کر مرے گا، شیبہ یہیں گر کر مرے گا۔ تو یہ وہ علم ہے جو میرے آقا کو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف الغد کا عطا فرمایا ہے کہ کل کیا ہوگا، اللہ کی عطا سے پیارے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اور سارے کافروں کے سارے سرخیل، ان کی جمع کی ہوئی ساری کنجی اور ان کے تمام پالے ہوئے، ان کے سارے بدماش جنگ بدر کے اندر بڑی بری موت مارے گئے، کفر کی کمر ٹوٹ گئی، مسلمان شان و شوکت کے ساتھ لوٹ کر آئے۔ منافقین کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنی اوٹنی بھیج دی اسامہ بن زید کے ساتھ، جاؤ اور جاؤ ہم تو پیچھے آ رہے ہیں، تم جا کر اعلان کر دو کہ ہم نے کفر کی کمر توڑ دی۔ اب مدینے میں آ کر جب خوشخبری دی جا رہی ہے تو لوگوں نے کہا، منافقین کہنے لگے تو غلام زادہ ہے، یہ تو زید کا بیٹا ہے، وہ تو غلام ہے اور یہ تو غلام زادہ ہے، اس کی بات پر کیسے ہم بات مانیں؟ لوگوں نے کہا یہ تو غلام زادہ ہے، یہ تو الگ بات ہے، لیکن اونٹنی تو مصطفیٰ کی ہے کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جھوٹ تھوڑی بول رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ صرف اپنی من گھڑت بات ہے۔ حضرت اسامہ بن زید نے کہا تسلی لے لو، تھوڑی دیر کے لیے اور خوش ہو جاؤ، اب میرے آقا جل بگر ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، تھوڑی دیر میں تم کو سب پتا چل جائے گا کہ جن کے کاندھوں پر تم پھولا کرتے تھے سب کو مسلمانوں نے پیوند خاک کر دیا ہے۔ اور شان و شوکت کے ساتھ میرے آقا بدر سے لوٹ کر آئے، منافقوں کی دانت کھٹے ہو گئے، کیونکہ ان کے ساتھ خاص سپورٹر جن کی مدد سے وہ مدینے پر حملہ کروانا چاہتے تھے سب گویا کہ پیوند خاک ہو گئے۔ مسلمان آ گئے، اب کافروں کی عورتوں نے انہیں لعنت کرنا شروع کی کہ تمہارے بڑے مارے گئے اور تم یہاں گھروں میں بیٹھے ہوئے۔ دوبارہ ان کا جوش تیار ہوا اور وہ عہد کرے دوبارہ مڑ کر آئے۔ سرکار کا ارادہ اب بھی نہیں تھا جنگ کا، میرے آقا کا ارادہ تو اب بھی واضح نصیحت کا تھا، جنگ کا نہیں تھا۔ میں نے رمضان المبارک میں جہاد کے اسباب اور اس کی ضرورت پر ایک مکمل تقریر کی ہے، اس کو آپ وی سی ڈی پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے عیسائیت کے جو اعتراضات جہاد پر ہوتے ہیں اور مستشرقین کے جو ہوتے ہیں اس کے تمام جوابات دینے کی میں نے اخلاقی اور فکری طور پر کوشش کی ہے، اس کو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ حضور نے بار بار تلوار اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دفاع میں تلوار اٹھائی ہے کیونکہ وہ سر پر آ چکا ہے، اب اگر اس کو نہیں ماریں گے تو اس مقام کو ختم کر رہا ہے، اور اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ محبوب تیری ایک رضا سے ہم پورے کفر کو ختم کر سکتے تھے، لیکن نہیں، اسلام عالم اسباب پر آیا ہے، خود اپنے بازو میں طاقت پیدا کرو اور لڑو کافر کے ساتھ، اسباب کو ترتیب دو پھر ہم سے دعا کرو تو ہماری مدد آ جائے گی۔ گھر میں بیٹھ کر تم تسبیح پھیرتے رہو اور کہو کہ مدد آئے گی، ایسے نہیں آئے گی، اترو میدان میں، اس چیز کے لیے تیار ہو جاؤ، بازو کو مضبوط کر لو اور پھر جب میدان میں اتر جاؤ پھر کہو مولا ہم سے جو بن پڑا تھا ہم نے کر دیا ہے، اب اپنی کامل مدد تو نازل فرما دے۔ تو اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے اندر بھی مقابلہ ہوا اور اس میں مسلمانوں کے بہت عظیم ہستیاں جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، جس میں میرے آقا میرے مولا حضور سیدی وسندی سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت کو نوش فرمایا، حضرت مصعب بن عمیر نے جام شہادت کو نوش فرمایا، حضرت عبداللہ بن جہش نے جام شہادت کو نوش فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ لیکن شہادت کو نوش فرمایا غم کی بات ہے، لیکن ان کے لیے فضیلت کی بات ہے، اس لیے کہ مومن کے لیے سب سے عظیم چیز شہادت ہوا کرتی، مرنا تو ہے نا میرے بھائی، اگر سست کاہی اور گویا کہ بے حس بن کر زندہ رہیں گے تو جو اللہ نے ہماری عمر مثلا 40 سال لکھی تو مرنا ہمیں اس پر بھی ہے، اگر جرت اور بہادری کے ساتھ اللہ کے لیے، نفس کے لیے نہیں، اپنے لیے کسی کو ڈھونس دکھانے تکبر کے لیے نہیں، اللہ کے دین کے لیے اگر بندہ جرت کے ساتھ جیے تب بھی اس کو 40 سال میں مرنا، جس کی عمر اس کے لیے مقید کر دی گئی، تو موت تو آنی ہے لیکن مسلمان کی سب سے عظیم موت شہادت کی موت ہوتی ہے کہ جس سے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور جب قبر سے اٹھتا ہے تو کفن اس کا لال ہوتا ہے، اس کے جسم پر وہ زخم تازی ہوتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ لون الدم دم اللون وریح الجرح ریح المسک، فرمایا کہ وہ خون خون سے زیادہ سرخ ہوتا ہے، اور فرمایا کہ اس کے زخم سے خوشبو اور مسک مشک کی خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، اور اس کے جسم پر جو زخم پڑے ہوتے ہیں اس سے اللہ کی رحمت پوچھتی ہے، اتنا ظلم تیرے ساتھ ہوا، کس ظالم نے تیرے ساتھ ایسا کیا اور کیوں کیا؟ تو کہے گا وہ کہ مولا یہ تیرے محبوب کے لیے اور تیرے لیے مجھ پر زخم ڈالے گئے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی کہ میرے لیے تو نے دنیا میں اتنے زخم کھائے، جا آج تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اب جنت میں تو چلتا چلا جا، جہاں تھک جائے وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہ شہید کی شان ہے، اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ موت مانگو تو شہادت کی مانگو، موت مانگو تو شہادت کی مانگو۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو جہاد کے لیے سر کٹانے کے لیے، انسان کی اندر سب سے بڑی چیز اس کی جان ہوتی ہے، انسان کی جب بات اس کے جسم پر آتی تو مال دیتا ہے کہ جان بچ جائے میری، لیکن جب اور بات آتی ہے تو بچے بھی قربان کر دیتا ہے، بھاگتا ہے پیچھے، اپنی جان بچاتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب تک اس جان کو اللہ کے لیے دینے کا جذبہ پیدا نہیں کرو گی، فرمایا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ کبھی اس نے اللہ کی راہ میں جان دینے کا جذبہ نہ کیا ہو، یا کبھی میدان میں اترا نہ ہو، یا اس نے کبھی اپنے دل کو اس بات پر برنگیختہ ہی نہیں کیا، تیاری نہیں کیا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ بھلے اس نے نمازیں پڑھی ہو، منافق کی موت مرا ہے. اس لیے کہ ایمان کہاں سے آیا؟ یہ تو اپنی جان کے لیے وہ نمازیں پڑھتا تھا، اپنے آپ کو دنیا میں عیش و عشرت میں مزے کے لیے نمازیں پڑھتا تھا. اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں اس لیے نہیں کہ ہمارے مال میں یا ہماری عزت میں برکت ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز اس لیے پڑھیں کہ اللہ راضی ہو جائے، ہم وظائف اور بزرگوں کا نام اس لیے لیں کہ اللہ راضی ہو جائے. جب اللہ راضی ہوگا تو مال بھی مل جائے گا، عزت بھی مل جائے گی، شہرت بھی مل جائے گی، سب چیز. لیکن شیطان ہماری نیتوں کو بگاڑتا ہے، جو چیز بعد میں اس کو پہلے لے جاتا ہے. تو اصل نیت اللہ کی رضا کی ہو، یہ تو ثانوی چیز ہے. جب اللہ جس کا ہو گیا تو ساری خدائی اس کی ہو گئی. تو احد کے میدان کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا مقابلہ کیا. اس کے بعد پھر غزوہ حنین لڑی گئی، اس کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا. فتح مکہ کے ساتھ غزوہ طائف ہوئی، مقابلہ کیا. اب کفر کے جب سارے ایوانوں میں خاموشی طائری ہو گئی، اور آخری جنگ جو ہوئی وہ غزوہ احزاب ہے، غزوہ خندق ہے. کافروں نے کہا اب تو مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں، ساری طاقت اپنے ساتھ وابستہ کی ہے، نکل آئے میدان کے اندر. صحابہ اکرام کے دل بڑے پریشان تھے کہ حضور کیا کہیں. سرکار نے کوئی نہیں کہا ٹھیک ہو جائے گا، فرمایا تیاری کرو، تیاری کرو جنگ کے لیے کیا کرنا ہے. انہیں یقین تھا کہ میرے مصطفیٰ ابھی ہاتھ اٹھائیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا. لیکن میرے آقا نے کہا دعا بعد میں ہوگی، پہلے تیاری کرو. آؤ سلمان فارسی، آؤ ابوبکر، آؤ عمر، بتاؤ کیا کرنا، اتنا بڑا لشکر اس سے پہلے طاقت میں نہیں آیا اور ہمارے علاقے میں آ رہا. یہ سب چیزیں دیکھیں، میرے آقا کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے تو ہمیں جینے کا ڈھنگ ہی نہیں آئے گا، میرے دوست. ہم تو گھروں میں تالا لگا کر چھپ کر بیٹھیں گے تو موت تو وہاں پر بھی آ کر پکڑ لے گی، تو میں بار بار اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں. اس بار میرا مقصد کسی کی تنقید نہیں، معاذ اللہ، اللہ کے گھر میں بیٹھے میں اپنی ضمیر کو تیار کر رہا ہوں کہ جس کی عمر 60 سال لکھی ہے وہ اسی میں مرے گا، چاہے وہ تالا لگا کر سوئے یا تالا کھول کر سوئے، موت اس کو اسی وقت ہی آئے گی. اگر وہ تالا لگا کر سوئے تو یہ نہیں کہ 5-10 منٹ آگے پیچھے ہو جائیں گے، نہیں. لکل امتی ناجل، ایک دن مقرر ہے اور وہ آئے گا، تو کیوں نہ پھر اللہ والا بن کر جیے. دنیا میں کوئی کام ٹھیک ڈھنگ کے تو نہ کر سکے، کم سے کم جان کو تو ہمیشہ تیار کریں کہ ایک جان یاد رکھنا، نفس کو کہہ کر رہے ہیں یہ اللہ کے تصرف میں ہے، لہذا تو تیار رہے. تو جو جس موت میں مرے گا وہ اس میں مرے گا، لیکن اللہ سے خیر کی دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین ہی پر ثابت قدم رہے. اپنا مزاج پہلے، انسان جب ذہن پہلے بناتا ہے تو بڑی سے بڑی سختی اسے کچھ نہیں لگتی. مثلا دھوپ ہے، اب آپ اگر پہلے ذہن بنائیں گے کیا ہوا تھوڑی سی گرمی رہے گی، تو سخت دھوپ میں بھی اگر آپ نکل جائیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن بندہ پہلے سے گویا کہ اپنا ذہن ہی نہ بنائے تو فرش مخمل پر بھی جائے گا تو اس کو یوں لگے گا کہ میرے پاؤں چھل رہے ہیں. تو پہلے انسان کے اندر اللہ نے پہاڑ سے زیادہ مضبوطی رکھی ہے، اس لیے انسان کو اخلاق احسن تقویم فرمایا ہے. اس کے اندر سمندر سے زیادہ گہرائی ہے بشرطے کہ اپنے آپ کو تیار کرے، پہاڑ سے زیادہ اس کے اندر مزاج کی پختگی ہے بشرطے کہ اپنے آپ کو تیار کرے، اور پھولوں سے زیادہ خوشبو اس کے اندر ہے بشرطے کہ اپنے آپ کو یہ تیار کرے. جب یہ تیار کرتا ہے تو تمام عالم ہی اسی کے اندر خدا نے رکھ دیا ہے، یہ سارے عالم انسان کے اندر ہے. میرے غوث پاک کو نہیں دیکھتے آپ، سبحان اللہ، کہ آپ کی زندگی مبارکہ کو دیکھے تو بندہ حیران ہو جاتا کہ انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے. صحابہ کرام کو تو مرتبہ بہت بلند ہے، میرے داتا علی حجویری کو آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہاڑ بھی جن کے سامنے جھک جائے اور جناب جو ہے کہ ہر شے ان کے سامنے ماند پڑ جائے. میرے خواجہ صاحب کو آپ دیکھیے، سارا کفر ایک طرف ہے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آپ مسکراتے ہیں. مرید کہتے ہیں حضرت آپ ڈرتے نہیں، فرمایا نہیں، جو اللہ کرے گا بہتر کرے گا. تو یہ پہاڑ سے زیادہ مضبوطی ہے، اور یہ پہاڑ سے زیادہ گویا کہ استقرار ہے، اور محبت و شفقت ایسی ہے کہ کافر بھی دروازے پر کھڑے ہو جائے، ہاں کیا کر رہے ہو، یہ تم نے کیا لگا رکھا ہے اجمیر کی زمین پر. فرمایا 2 منٹ بیٹھ تو جاؤ ہمارے پاس، سب بتا دیں گے کیا کر. وہ بیٹھتا ہے پھر اٹھتا ہی نہیں. انہوں نے کہا جاؤ جی غریب النواز کی ساری محفل کو تتر بتر کر دو. فرمایا نہیں، جو میری محفل میں بیٹھتا پھر وہ اٹھتا نہیں ہے، اس سے شہد سے زیادہ حلاوت مل جاتی ہے، وہ خوشبو سے زیادہ معطر ہو جاتا ہے. تو یہ ایک انسان ہی کے اندر ہے نا، یہ ساری چیز انسان کے اندر ہے جو اللہ نے خواجہ صاحب کی صورت میں، سبحان اللہ. اور یہ ہمارے اسلاف ہیں، جس طرح ہمارے باپ کا خون ہمارے اندر دوڑ رہا ہے ان کی روحانیت بھی ہمارے اندر دوڑ رہی ہے، بشرطے کہ ہم کبھی نسب سے ہٹ کر حسب کی طرف تو جائے. جو میرے امام نے کہا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، ارے بول بالے ہو میری سرکار ہو. ہم رات کو چھپ کر کبھی باپ کو یاد کرتے ہیں کہ وصال ہو گیا بڑے اچھے تھے، کبھی ہم خواجہ صاحب کو بھی یاد کریں نا، کبھی داتا صاحب کو بھی یاد کریں کہ جن سے ہمارے مذہب کا رشتہ ہے. جس طرح کے باپ کی محبت ہمارے دل میں آ جاتی ہے اور صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. جب محبت میں شغف ہوتا ہے بندہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے تو اپنے مرحومین کی روحوں کو اپنے ساتھ پاتا ہے، تو جہاں نسب کے بزرگوں کو پاتا ہے وہ حسب کے بزرگوں کو بھی پائے گا، بشرطے کہ وہ خلوت کے اندر ان کے تصور میں ڈوب جائے. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. اور یہ جب فکر جوان ہوتی ہے تو اسے موت بھی گویا کہ پھولوں کی سجی ہوئی ایک دہج لگتی ہے کہ جہاں پر وہ اس کے استقبال کے لیے شہید خود ہی پہنچ جاتا ہے. تو غزوہ حنین کے اندر سرکار نے غزوہ احزاب کے اندر کہا کہ حضور سارا کفر منڈ کر آ رہا ہے، فرمایا تو رہا ہے تم نے کیا تیاری کی ہے، صرف نمازوں پر رہو گے یا کچھ بھی تیاری کرو گے؟ فرمایا چلو تلواریں تیار کرو، چلو نیزے تیار کرو، لیکن اب وہ آ جائے گا تو پھر کیا کریں؟ اسے باہر میدان میں پکڑ کر ماریں یا مندر گویا کہ اس کو کہیں اور جگہ پر لے کر ماریں یا مدینہ منورہ کے اندر لے کر آئیں؟ تو بعض صحابہ نے حضرت عمر نے کہا کہ حضور اس کو اندر لے کر آئیں، کافر کو اندر آنے دیں، جیسا عراق میں ہوا کہ امریکہ اندر آ گیا اور پھر گلی میں پکڑ پکڑ کر ان کو واصل جہنم کیا، اور آج تک واصل جہنم ان کو کر رہے ہیں. اس لیے کہ جو محلے والا ہے وہ گلی کو جانتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ گوریلا لڑائی شروع کرنا. یہ حضرت عمر نے کہا کہ حضور کافر کو اندر آنے دیجیے، مدینے کی گلیاں کوچے سب ہم جانتے، اندر لا کر ان کو ماریں گے. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ حضور عمر بڑی ان کی طویل تھی، کہا حضور میرا تجربہ یہ ہے کہ اندر نہ لایا جائے، اس سے ہمیں بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو کہا کیا کریں؟ کہا حضور فصیل اور تیار کروا دیں، حضور خندقیں کھدوا دیں، اس لیے کہ اتنی گہری خندقیں ہو کہ کافر اندر آ ہی نہ سکے. وہ خندق کے اندر اترنا شروع کرے تو اوپر سے ہم اس پر وار کرنا شروع کر دیں گے، اور اس میں ہماری ہم گویا کہ چوکیاں لگا دیں گے اور اپنے لیے الگ الگ محاذ بنا دیں گے، خواتین کو بھی پہلے سے تیار کر دیں گے تاکہ وہ ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام وہیں پر پہنچائیں اور ہم گھر کی طرف نہ آ سکیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی کی رائے کو قبول کیا اور صحابہ کو حکم دیا کہ خندقیں کھودنا شروع کرو. آپ گئے مدینہ شریف؟ اللہ بار بار لے جائے. آپ کبھی جائیں جہاں پر خندق کھودی گئی ہے اور وہاں پر جا کر دیکھیں وہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، وہ خندقیں ایسی ہیں کہ جس کو کسی گویا کہ خاص چیزیں کسی آج جدید مشینوں کے ذریعے اس کو کھودا جائے تو کچھ سمجھ میں آتا ہے. اس پہاڑ کو آپ ہاتھ لگائیں تو آپ کے دماغ سے پسینہ شروع ہو جائے گا کہ اس کی سختی کتنی ہے. صحابہ اکرام نے اس دور میں اپنے ہاتھوں سے اسے کھودا ہے اسلام کو بچانے کے لیے. مدینے کی حفاظت نہیں، وہ اسلام کی حفاظت ہے. ہم صحابہ کے خلاف بکواس کریں تو واسطہ تو پھر ہمارے پاس رہ کیا جائے؟ حضرات صحابہ اکرام نے نہ دن دیکھا نہ رات، سردی کا موسم ہے، سخت سردی ہے، اور اس میں لگے ہوئے ایک سخت چٹان آ گئی، وہ ٹوٹتی نہیں ہے، کدال مارتے کدال ٹیڑھی ہو جاتی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ یہ ٹوٹتی نہیں. بخاری کی حدیث ہے سرکار کی خدمت میں حاضر، عرض کیا رسول اللہ ٹوٹتی نہیں. میرے آقا نے مسکرا کر یہی جواب دیا مفہوم کہ کوشش تم نے کر لی نا، اب تم سے نہ ہوئی تو میں کر کے بتاتا ہوں، لیکن تم نے کوشش کرنی ہے. امتی کو جتنا کرنا ہے وہ کرے گا، یہ نہیں کہ میں منہ کھولوں تو رزق منہ میں آ جائے گا، نہیں. امتی کو جتنا کرنا ہے کرنا ہے، پھر وہ کہے یا رسول اللہ انظر حالنا، تو پھر رسول کی امداد پہنچ جائے گی. ہاتھوں کا ہاتھ نہیں دھرنا ہے، کہ حضور ہم نے تو اتنا کر دیا وہ ٹوٹتی نہیں. سرکار فرمایا چلو میں چلتا ہوں. یہ نہیں کہ سرکار نے وہاں سے دعا فرمائی اور چٹان ہٹ گئی، نہیں، بلکہ وہاں پر آداب مرشدوں کو سکھائے ہیں. پہلے مریدوں کے آداب سکھا دیے کہ آؤ میدان میں اترو، اب مرشدوں کے آداب سکھائے کہ آؤ. اب مرشد آدم جناب رسول اللہ اتر رہے ہیں، فرمایا لاؤ کدال دو. لی آپ نے ہاتھ بھی لگاتے تو پاش پاش ہو جاتا، آپ کے پاؤں رکھنے سے عہد ہلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اگر آپ چھوٹی سی چٹان پر ہاتھ رکھتے تو وہ بھی پاش پاش ہو جاتی. لیکن انہی کے طریقے پر ان کو چلانے سے آ رہے ہیں کہ زیادہ وہ کرامتوں کے پیچھے نہ جائیں، وہ اسباب کے پیچھے زیادہ جائیں. اسباب کو ترتیب دیں گے کرامت، ہم آج اسباب کو نہیں بس کرامت کے پیچھے. بس کوئی کسی نیک بندے کے پاس جاتے ہیں بیعت کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی کرامت تو دکھا دیں آپ، پھر میں چمتکار اس کے وجہ سے ہم شبد باز ہو جاتے ہیں. جناب اس نے تو تعویذ دیا اور کام ہو گیا، جناب اس نے تو انڈے کو پکڑا تو سونے کا ہو گیا. اس قسم کی اٹھ پٹانگ ہمارے گویا کے مطالبات ہوتے ہیں کہ اگر وہ ہندوستان میں ہم جا کر دیکھے تو وہ ہندو بھی کر کے دکھا دے. تو یہ چیزیں نہیں ہیں، اصل چیز شریعت کی پاسداری ہے، دین کی پاسداری ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کدال ہاتھ میں لی اور ایک ضرب لگائی تو ایک روشنی اس سے اٹھی. اسے روشنی نکلی اور وہ جو چٹان تھی وہ پاش پاش ہو گئی ایک ہی ضرب مصطفیٰ سے، کیونکہ یہ تو مصطفیٰ کے ہاتھ کی ضرب ہے اور یہ میرے آقا نے اس چٹان کے اعتبار سے لگائی ہے، ورنہ احد کا جب ہلنے لگا تو میرے آقا نے صرف ایڑی رکھ کر دبایا تھا۔ احد پہاڑ دیکھا آپ نے، بندہ دیکھے تو اس کا دماغ حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا پہاڑ اگر دور ہم کھڑے ہوں اور یہ ہل رہا ہو تو ہم پر کیا کیفیت ہوگی، اور میرے آقا اس پر جلوگر ہو اور وہ ہل رہا ہو، اور میرے آقا آرام سے ایڑی رکھ کر اس کو دباتے، ارکز رک جا کیا کر رہا ہے، تو ایڑی رکھتے ہیں تو احد رک جاتا ہے۔ میرا امام کہتا ہے کہ ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا۔ اللہ اکبر، کیا رکھتی ہے وقار ایڑیاں، کہ میرے آقا کی ایڑیوں میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اگر رکھ دیتے ہیں تو احد جیسا پہاڑ اگر اس پر زلزلہ ہو تو وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی قوت اور طاقت کا مقام ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا۔ لوگوں نے تو یہ تو دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت ایسی، آج اللہ کے حبیب کی بھی طاقت دیکھ لیں، اور حضرت موسیٰ سے پوچھیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ طاقت اگر مجھے ملی ہے، سلیمان کہتے ہیں اگر یہ بادشاہی مجھے ملی ہے تو یہ سب آمینہ کے لال کا صدقہ۔ حضرت گرامی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت روشنی پر بشارت دی ہے کہ صحابہ تمہیں مبارک ہو، کسرا کی حکومت تمہیں مل گئی ہے، یہ جو اس وقت کی عالمی قوت ہے جو تمہیں ڈرا رہی ہے دھمکا رہی ہے، اللہ نے مجھے بشارت دے دی ہے کہ اللہ نے مجھے کہہ دیا کہ محبوب تجھے مل گئی ہے، اور وہ سرکار کے دور میں تو نہیں فتح ہوا، کیونکہ یہ تو حضرت عمر نے گویا کہ فتح کیا ہے۔ پتہ چلا کہ جو حضرت عمر کی خلافت پر اعتراض کرتے ہیں وہ نبی پاک کی نبوت پر اختلاف کرتے ہیں، اس لیے کہ کسرا کی فتح کو حضور نے اپنی فتح قرار دیا ہے، اور اگر حضرت عمر کی خلافت علی منہج النبوہ نہ ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اس کو اپنی فتح قرار نہ دیتے۔ فرمائیے میری فتح ہے، میری عمر کی فتح میری فتح تو ہے، تو اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت عظیم متحقق ہو جاتی ہے، اور یہ ہماری بھی کتابوں میں، ان کی کتابوں کے اندر بھی ہے، سب کی کتابوں کے اندر موجود ہے، بس اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ اب جب خندقیں کھود دی گئی ہیں، اب کافر آ گئے، 28 دن سے زیادہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، رسد بند کر دی، صحابہ سمجھے کہ دو چار دن میں تھک کے بھاگ جائیں گے، لیکن وہ بھاگتے ہی نہیں، جاتے ہی نہیں ہیں۔ 28 دن، 20 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، جاتے نہیں ہیں۔ اب مسلمانوں کے پاس خورد و نوش کی چیزیں ختم ہو گئی، باہر تو کچھ آ تو نہیں نا، جو جمع کیا تھا ختم ہو گیا، اب کیا کریں؟ تو کہا کہ حضور دیکھیں نا، آج تک تو ہم جمے رہے، اور کیسے جمے رہے، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں ہم حضور کے دور میں ہوتے، میں نے کہا اتنی بڑی گستاخی کبھی مت کرنا کہ تو اس لائق ہے کہ تو حضور کے دور میں ہوتا، حضور کے دور میں وہی مناسب تھے جو گزر گئے ہیں، ہم جیسا شخص تو کسی لائق نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آج اگر حضور کے دین کے خلاف کوئی ظالم بات کر دے تو اس ظالم کے سامنے ہم زبانی نہیں بول سکتے، اس کا گریبان کہاں پکڑ سکتے ہیں؟ تو صحابہ جیسی جرت اور استقامت ہم میں تو اس کے ادنا درجہ بھی نہیں ہے، تو ہم کہیں حضور کے دور میں ہوتے۔ اللہ نے جنہیں اس دور میں پیدا کیا ان شہروں کو اسی دور میں رکھا ہے، اس لیے کہ ہم جیسے نااہل اس دور کے لائق ہی نہیں، ہمارے تو ذرا کام کر کے کمر میں درد ہو جاتا ہے، بشارت سنتے ہیں کسی کی دھمکی کا فون آ گیا تو ہم کام کرنا دین کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم جیسے بے ضمیروں اور بے حصوں کا تو یہ حال ہے۔ تو اس دور کے جو صحابہ تھے کہ جو کفر کے جبڑے میں ہاتھ ڈال کر اور اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر پکڑ کر کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ، تو وہ اسی دور کے لائق تھے، وہ خالد بن ولید ہی کا دور ہونا چاہیے تھا، وہ سیدنا عمر ہی کا دور ہونا چاہیے تھا، اور انہوں نے کر کے دکھایا۔ اس لیے میرے مصطفیٰ نے اپنی ساری نبوت کو دلیل بنا کر کہا کہ میرے صحابی کلہم عدول، یہ میرے صحابی ہیں، یہ عادل ہی عادل ہوں گے۔ تو انہوں نے ایسا اخلاص دکھایا کہ میرے مصطفیٰ نے انہیں ضمانت بھی عطا فرمائی۔ ایک بات صرف یہاں پر میں عرض کر کے اپنے درس کو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ وقت ہمارا مکمل ہونے کی طرف جا رہا ہے، چند منٹ ہمارے پاس رہ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے کہ سردی بڑی سخت تھی، حضرت حذیفہ بیٹھے ہوئے تھے، دیگر اور صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد میں بیٹھ کر کہ کون ہے جو جائے گا اور دیکھے گا کہ یہ کافر کر کیا رہے، رات کا اندھیرا کر کیا رہے، سخت سردی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا تھا، جیسا احرام ہوتا نا ایسا کپڑا تھا، آج ہم تو چادر اوڑھ لیتے ہیں، شال اوڑھ لیتے ہیں، ہیٹر لگا لیتے ہیں، ساری سہولتیں، پھر بھی ہمارے سے دین پر عمل نہیں ہوتا، اللہ ہمارے حالوں پر رحم کرے، پھر بھی ہم سے نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی، پھر بھی ہمیں چند منٹ کاروبار سے نکال کر دین کی پاسداری کا ہمیں اتنے بے مروت اور بے حص ہم ہو چکے ہیں، دنیا کی محبت ہم پر اس قدر غالب آ چکی ہے، اللہ اپنے فضل سے ہم پر خاص کرم فرمائے، ورنہ ہمارا کوئی ایسا عمل نہیں ہے معاذ اللہ کہ ہم ایمان اپنے ساتھ لے جائیں، اس لیے کہ سارا کام ہمارا ایسا ہے جو سستی اور کاہلی کا ہے، ہم نے خدا کے لیے کوئی کام کیا ہو جو ایمان ہمارے سینے کے اندر رہ جائے، تو اللہ ہمیں اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب اللہ نے یہ جذبہ دے دیا کہ ان پیاروں کا ذکر ہم کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ جذبہ بھی ہمیں عطا فرمائے کہ ہم ان کی شخصیت سے خود حصہ پا سکیں۔ حضرت گرامی سرکار نے فرما کون ہے جو جائے گا اور وہاں پر دیکھ کر آئے گا کہ کافر کیا کر رہے ہیں، جس کو ظاہری الفاظ میں سمجھانے کی جاسوسی کہتے ہیں کہ دیکھ کر آئے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا حرکات ہے۔ سرکار نے فرما کون اٹھے گا اور کون جائے گا؟ تو سارے صحابہ کہتے ہیں کہ فرمان تو حضور کا تھا لیکن تھے تو انسان، نبی تو نہیں تھے نا، انسان تھے۔ اب دل تھوڑا ہلنے لگا کہ اتنی سرسردی، یہ مسجد کی کچھ دیواروں نے تو کچھ روک رکھا ہے، باہر جائیں گے تو مر جائیں گے، کہ کیا ہوگا؟ حضرت حذیفہ کے لیے بھی ہے اور حضرت زبیر بن عوام کے لیے بھی، کھڑے ہوئے کہ حضور میں جاتا ہوں اور دیکھ کر آتا ہوں۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا جاؤ۔ کہا حضور سردی؟ کہا جاؤ، سب خیر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں میں نے مسجد سے باہر قدم لگایا، مجھے گرمی لگنے لگ گئی۔ کہا جو چادر میں نے اوڑھ رکھی تھی اب اس کو میں نے کاندھے پر ڈالا اور مجھ سے ایسی شدید گرمی لگی کہ جناب جس طرح کے عرب کے اندر گرمی ہوا کرتی ہے۔ فرما میں بڑے ٹھاٹ سے گیا اور ایک ایک کی جہاں پر انہوں نے ماسک لگایا تو اس کو دیکھا، پھر لوٹ کر میں آیا اور مسجد میں آیا تو پھر مجھے سردی لگنے لگی اور میں نے مصطفیٰ کریم کو ساری باتیں بتائی۔ تھوڑا وقت گزرا تو پھر مصطفیٰ کریم نے فرمایا اب کون جائے گا، ذرا دیکھ کر آ جائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو سردی تو پھر تھی، تو پھر لوگ پریشان ہوئے کہ اب کون ہاں کہے، تو حضرت زبیر بن عوام پھر کھڑے ہوئے، کہا حضور میں چلے جاؤں۔ اس طرح تین دفعہ ہوا، فرمایا میں مسجد سے باہر نکلتا تھا، یہ میرے آقا کا معجزہ دیکھیں، ہمت انہوں نے کی، مرید کی تربیت ہو رہی ہے، مرید کو تیار کیا جا رہا ہے کہ چل ضربے تو تو بھی لگائے گا، چلہ تو بھی کرے گا، توجہ میں کروں گا لیکن بعد میں پہلے بیٹھ تو صحیح، تو پہلے پاؤں پر تیرے ورم تو آئے، پہلے کچھ بیٹھنے کی عادت تو تیری بنے، میں تیرے یہ سب کچھ کر دوں کہ میں ایسا ہاتھ تیرے پہ پھیروں کہ تو جا کے چلہ نکالے تو پھر تجھے فائدہ کیا ہوا مجاہدات کا؟ کہا تو بیٹھ خود، تیرا دل نہ چاہے پھر بھی بیٹھ، اور جب تیرے پاؤں تھک جائیں پھر تو پکار مرشد کو کہ اب تو میں تھک گیا ہوں، اب میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ فرمایا اب میں توجہ کرتا ہوں کہ تو بیٹھا رہے گا، توجہ تو اب ہوگی، پہلے بیٹھنے کی تو عادت ڈال۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے اٹھو، کیا میرے آقا قیامت تک کی خبریں دیتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ تو تیار کرنا ہے، اسبابی دنیا کے اندر رہ رہے ہو، ہوش کی دنیا میں، کرامتی دنیا میں نہ پھرو، کرامت بعد میں آئے گی، پہلے اسباب کو ترتیب دو، اٹھو۔ اب صحابہ کرام جب دیکھیں اٹھے جرت کے ساتھ، تو اس وقت سردی بڑی تھی لیکن جب باہر نکلے تو کرم مصطفیٰ کا ہوا تو گرمی لگنے لگی، لیکن اٹھنا تو پڑا نا، خود تیار تو ہونا پڑا، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل نہیں، تم آؤ تو صحیح کہ ہم کرم کر کے تم پر دکھائیں۔ جب یہ ہوا تو سرکار علیہ السلام تیسری دفعہ جب حضرت زبیر بن عوام آئے تو میرے آقا اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے اور حضرت زبیر بن عوام کو اپنے سینے سے لگائے۔ یہ آپ کی پھوپھی کے صاحبزادے ہیں سیدہ صفیہ کے، اور ان کی والدہ بھی گلی میں پہرا دے رہی ہیں، میں نے کئی دفعہ آپ کو یہ واقعہ سنا ہے اور حصول برکت کے لیے سنا دیتا ہوں دوبارہ، کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں گلی میں تھا، ایک لمبا چوڑا یہودی میرے سامنے آیا اور میں چھت پر کھڑا تھا اور گلی میں میں نے دیکھا لمبا چوڑا یہودی جو اندر سے مغبر تھا بار بار کرتا اور مجھے دیکھ کر قریب تھا کہ مجھے دبوچ لیتا، اور میں بڑا حیران ہوا کہ میرے ہاتھ سیدھے سیدھی کٹ پر کہہ رہے ہیں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں کہ میں اس پر کنٹرول کیسے کروں۔ تو میں نے دیکھا کہ حضور کی پھوپھی جان آ رہی ہیں، سید الشہدا کی بہن آ رہی ہیں، کہیں سبحان اللہ، سیدہ صفیہ آ رہی ہیں۔ وہ آئی اور انہوں نے مجھے دیکھا اور اس یہودی کو دیکھا، اپنے دونوں ہاتھ یہودی کے سینے پر مارے، کہا یہ ہاتھ مارنا تھا، یہودی زمین پہ گر گیا، اسی کی تلوار سے اسے واسیل جہنم کر دیا۔ آئے آئے آئے، یہ مقام ہے، یہ مقام ہے حضور کے خاندان کا۔ آج ہماری بچیوں کو تو جناب کاکروچ سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ ہم نے تربیت ایسی دی ہے، معاملات ایسے دیے ہیں، اگر کاکروچ دیکھ لیا تو گھر میں ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ مسلمان جو ہیں، یہ مسلمان جو ہیں، یہ حضور کی فوج کے سپاہی ہیں، اس کو سپاہی کی طرح زندگی گزارنی چاہیے، اس کو گرمی کا بھی عادی ہونا چاہیے، اس کو سردی کا بھی عادی ہونا چاہیے، اس کو بھوک کا بھی عادی ہونا چاہیے، اس کو پیاس کا بھی عادی ہونا چاہیے۔ دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے، لیکن محاذ مصطفی پر جہاں وہ کھڑا ہے وہاں پر اسے پہرا دینا ہے، پہرا دینا ہے۔ تو یہ سیدہ صفیہ کے صاحبزادے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ۔ جب یہ آگے آئے تو حضور نے فرمایا کہ میں جبریل سے بار بار پوچھتا تھا کہ جبریل رب سے پوچھ کر تو آ، عیسیٰ کے تو کئی حواری تھے علیہ السلام، میری امت میں میرا حواری کون ہے؟ تو کہا جب تو لوٹ کر آیا نا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ، تو مجھے ابھی جبریل نے کہا کہ آپ کی امت میں آپ کے حواریوں میں سے، آپ کے حواریوں میں سے ایک عظیم حواری جو ہے وہ حضرت زبیر بن عوام ہے، اور انہی کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں جنہوں نے یزید کو ٹکر دی تھی امام حسین کی شہادت کے بعد، جنہوں نے مکہ میں یزید پلیت خبیث کا مقابلہ کیا تھا، اس جہنمی کا مقابلہ کیا تھا، اور امام حسین کے خون کے بدلے کے لیے مکہ کی قوم کو گویا کہ تیار کیا تھا، تو یہ تو بہادروں کا ذکر ہے. چلو ان کی اولاد سے اگر کوئی نہیں، لیکن اسلام میں نسب کی نہیں حسب کی بڑی فضیلت ہے، ہم ان کی روحانی اولاد تو ہیں، ہمارے اندر یہ جرت ہونی چاہیے. حضرت گرامی 28 دن گزر گئے، صحابہ تھک گئے، کہا کہ حضور اب کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا تمہارا امتحان کامیاب ہو گیا، تم نے 28 دن یہاں گزارے. آپ نے دیکھا ہوگا مسجد عمر، مسجد ابوبکر جو بنی ہوئی، یہ وہ چھاونیاں تھی، یہ وہ چوکیاں تھی جہاں پر بیٹھ کر یہ صحابہ پہرا دے رہے تھے، وہاں پر مسجدیں بنائی گئی. اب انہوں نے کیا کیا، ساری مسجدیں توڑ دی. اے کہا کہ ہم ایک بڑی مسجد بنا دیتے ہیں اس میں سب آ کر. میں نے کہا وہاں نماز کون پڑھے گا بھائی، وہاں پر آبادی کتنی ہے. ساری مسجدیں توڑ دی اور کہا کہ وہ خمسہ مساجد توڑ کے ایک بڑی مسجد بنا دو، سب اس میں نماز پڑھیں. ہم نے کہا ایسی مسجدوں سے ہمیں کرنا کہاں جہاں بزرگوں کے آثار باقی نہ رہے. آپ کہیں گے کتنی بڑی بات کر دی شاہ صاحب نے کہ ایسی مسجدوں سے کیا کرنا. میں نے کہا بخاری دیکھ لیں، حضرت عبداللہ بن عمر حج کرنے جا رہے ہیں، ایک مسجد بنی ہوئی تھی، آپ نے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی، قریب جا کر ایک جھاڑیوں کے قریب آپ نے نماز پڑھی. شاگردوں نے کہا کہ حضور نماز وہاں آپ نہیں پڑھ رہے؟ فرمایا میں نے مصطفیٰ کو یہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. مسجدوں میں تم پڑھو، پڑھنا ہے تو پڑھو، میرا عشق کہتا ہے کہ میں یہی نماز پڑھوں گا، میرا عشق کہتا ہے کہ میں یہی نماز پڑھوں گا کہ سر سوئے حرم جھکا، دل سوئے مصطفیٰ، دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں. تو کہا میں تو میرا عشق کہتا ہے کہ میں یہیں پر نماز پڑھوں گا. تو حضرات گرامی اب تم نے اتنی بڑی مسجدیں بنا لی، ہم نے ان مسجد ان عمارتوں سے کیا کرنا تھا؟ ہمیں تو اس خستہ جگہ کو دیکھنا تھا جہاں پر آثار ان صحابہ کے موجود تھے. حضرات گرامی وہ پانچ مسجدیں توڑ دی ہیں اور اس کو وسیع کر کے کہا کہ ان کو سب کو اس کے اندر لے لیں گے. تو ہم کہتے ہیں چلو اب وہ نہ رہی، اس فضا میں اللہ ہمیں داخل فرمائے، کم سے کم وہ فضا تو ہے. مسجد نبوی کے اندر بھی یہی ہے کہ عاشق یہاں سے نکلتا ہے روتا ہوا جاتا ہے، اور جو مدینے سے نکلتا ہے نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. اس وقت اس پر کثیر ایک زبردست کیفیت طاری ہوتی ہے، لیکن جب مسجد نبوی میں آتا ہے تو اس کے خوبصورت دروازوں کو دیکھتا ہے، اس کی عمارت کو دیکھتا ہے، تو دل تو اس سے چھٹ جاتا ہے، جو دولت تھی وہ اس سے چھٹ گئی. اب اس کا جسم ایک مردار جسم کو کھینچتے ہوئے لے جا رہا ہے. سعادت ہے، میں اس طرف نہیں بات کر رہا، میں اب جیسے اپنے جیسے گناہگار کی بات کر رہا ہوں. اور اب یہ حضور کے سامنے کھڑا ہے لیکن دل نہیں ہے اس کے پاس، دل نہیں، حضوری نہیں ہے اس کی. اور اس وقت مومن پر ایک موت کا سما ہوتا ہے، یہ دل تو نے مجھ سے اتنی بڑی بغاوت کر لی، اتنا بڑا دھوکہ دے دیا کہ آج میں آقا کے قدموں میں آ گیا، تجھے خیال ہی نہیں کہ تو کہاں کھڑا ہے. اور اسی کو میرا امام کہتا ہے کہ تیری وحشتوں سے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیارا. تو اس لیے شاق یہ کرتے تھے کہ آنکھوں کو بند کر لیتے تھے اور کسی سے کہتے تھے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے لے جانا، اور میں آنکھیں کبھی نہیں کھولوں گا، بس مجھے بتا دینا کہ میرے آقا ہیں. تو کہا کہ جو میرے دل میں ہوگا میں اپنے آقا کو بتا دوں گا. تو یہ عاشقوں کی زیارت بھی ایک عجیب ہوتی ہے. علامہ ابن حاج صاحب مدخل، ان سے کسی نے پوچھا کہ آئیے مواجہ شریف کا، مجھ میں یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں مواجہ شریف میں جاؤں. فرما بس باہر سے میں آقا کے گنبد کو دیکھ کر چلے جاتا ہوں، آقا کی اس آستانے کی گویا کہ عمارت کو دیکھ کر چلا جاتا ہوں کہ میں گناہگار کہاں کہ اپنے گندے منہ کو لے جا کر آقا کے سامنے رکھوں. تو عاشقوں کی زیارت ہی کچھ اور ہے. اور کچھ مستی میں چلے جاتے ہیں آتے ہیں، کچھ دیوانے ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ کوئی میں تنقید نہیں کر رہا، میرے مصطفیٰ ہر ایک کو منہ لگاتے ہیں جو منہ لگانے کے لائق نہیں ہوتا، جو منہ لگانے کے لائق نہیں ہوتا، جو مذاق مستی میں بھی کھڑا ہے میرے مصطفیٰ کہتے ہیں چلو نکلا تو میرے لیے تھا نا، آؤ اسے بھی قبول کر لیتے ہیں. جو میرے لیے آیا ہے اس کے صدقے اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں، جس نے میرے لیے زیارت کی اس کے صدقے اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں. تو اللہ ہمیں دل کا مسلمان بنا ہے. ہم جسم پر تو ایمان، اس ایمان کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور فرض ہے، ہم اس کے مکلف ہیں، لیکن دل کی طرف بھی ہم توجہ کریں. اس پر میں نے 3 درس مسلسل دیے اپنی اصلاح کے لیے کہ ایک مذہب ہے اور فکر ہے. مذہب تو ہم نافذ کر لیتے ہیں، فکر کو ہم مذہب کے ساتھ نہیں ملاتے، اس لیے ہماری طبیعت بالکل بیگانی اور نمازیں بے ذائقہ ہوتی ہے. لیکن اگر ہم فکر اور مذہب کی دوستی کرا دیں تو پھر نماز کے علاوہ قرار ہی نہ آئے، دین کے علاوہ قرار ہی نہ آئے. 28 دن گزر گئے، صحابہ اکرام نے حضور سے کہا کہ حضور کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا بس تمہارا مجاہدہ کامیاب ہو گیا، تم نے دین لگا دیے، اب ہاتھ اٹھائی یا اللہ اسلام کی مدد فرما. اب مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے کہ ہوا آنا شروع ہو گئی، کافروں کے سارے خیمے اٹھ گئے، الٹ دیے گئے، ان کے سارے برتن ان کے سروں کے اوپر، بستر ان کے سروں پر. وہ ہوا نہیں ایک روب تھا، وہ ایسے دم دبا کر بھاگے کہ پیچھے دیکھے ہی نہیں، اور جب بھاگتے ہوئے جاتے تھے تو صحابہ مسکراتے تھے. سرکار صحابہ سے کہے، جب وہ بھاگ گئے نظروں سے اوجھل ہو گئے، اب پھر صحابہ نے مصطفیٰ کریم کے چہرے کو دیکھا، مزاج مصطفی کو جانتے تھے کہ اب کوئی بشارت آئے گی. سرکار نے فرمایا مبارک ہو تمہیں، اب کافر کبھی تمہاری طرف نہیں آ سکتا. اب یہ آتے تھے، بدر میں آیا، احد میں آیا، بار بار آیا، اب وہ نہیں آئے گا. پہلے تو کمر ٹوٹی تھی، اب مکمل وہ غرق ہو چکا ہے، اب ہم جائیں گے. اور میرے آقا نے مکہ کو فتح فرمایا، اور مکہ کی اس آبادی کو جو شرک کا اڈا بنی ہوئی تھی اپنے فیضان سے اسے توحید کا مرکز بنا دیا، کہا اب ہم جائیں گے. اور جب میرے آقا نے حجت الوداع کیا، اس وقت میرے آقا نے فرمایا کہ میرے رب نے ایک اور وعدہ کر دیا کہ اب اس پوری عرب کی بستی پر شیطان کی عبادت نہیں ہو سکتی، شیطان کی عبادت نہیں ہو سکتی، اب مدینے میں کبھی شرک نہیں ہوگا اور مکے میں کبھی شرک نہیں ہوگا. بخاری کے حدیث ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید کی آیت بھی ہے کہ محبوب ہم نے اس دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اور کافر مایوس ہو چکے ہیں اس بات سے کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے گویا کہ ہٹا دے. اور بخاری مسلم کے حدیث ہے کہ رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ قیامت تک شیطان اپنی عبادت کرانے سے مایوس ہو چکا ہے. پتا چلا کہ اسلام آج نہیں آیا، سلطنت عثمانیہ میں بھی اسلام وہی تھا. اور جب حضور کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر مسلمان کہتے تھے یا اکرم الخلق مالی من الوذو بھی، جنہوں نے گنبد بنایا وہ شرک نہیں تھا، اس وقت بھی اسلام تھا، بنو میہ میں بھی اسلام تھا، بنو عباس میں بھی اسلام تھا، حضور کی اس بشارت کے بعد ہمیشہ اسلام رہا، قیامت تک اسلام رہا. کوئی یہ نہ کہے کہ ہم توحید و سنہ جماعت لے کر آئے تو ہم نے گویا کہ گنبد گرا کر یہ بڑا کارنامہ کر دیا اسلام لے کر آئے، یہ اپنی غلط فہمی میں ہے. اس لیے کہ وہ تو عرفات کے میدان میں رب نے وعدہ کر لیا تھا، محبوب آج جس طرح تیری نظروں کے سامنے پھاٹا مارتا ہوا موحدین کا سمندر ہے کہ اب عرفات میں کوئی مشرک نہیں ہے، تو عرفات نہیں پورے جزیرہ عرب سے ہم مشرکوں کو دور کر دیں گے اور وہاں پر توحید ہی توحید ہوگی. تو پتا چلا جنہوں نے گنبد بنایا وہ بھی توحید والے تھے، اور جنہوں نے سونے کی جالیاں سجائی وہ بھی توحید والے تھے، جنہوں نے جنت البقیع میں صحابہ کے مزارات پر گنبد بنائے وہ مشرک نہیں تھے. اگر وہ مشرک ہوتے تو اس حدیث کا کیا جواب ہوگا جو رب وعدہ کر رہا ہے اپنے محبوب سے؟ مشرک ہے تو مشرک کا مطلب یہ کہ اس نے شیطان کی پوجا کی ہے، شیطان نے اس کو اپنی کسی رسم میں لگا کر اسے اپنی عبادت کی طرف لے آیا ہے، لیکن اللہ نے تو وعدہ کر لیا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا. جب کفر پورا خاموش ہو گیا تو میرے آقا نے اب اس عالمی قوتوں کی طرف توجہ دی جنہیں بڑا گھمنڈ تھا. اور تبوک کا واقعہ مختصر کہ میں نے آپ کی خدمت میں تفسیر کے ساتھ پیش کیا، انہی جملوں کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ ان عالمی طاقتوں کی طرف میرے آقا نے اب توجہ کی کہ آؤ دیوانوں، اب ان کو ذرا دیکھتے ہیں کہ جنہیں اپنی طاقتوں پر بڑا گھمنڈ ہے. اب 100 میل دور نہیں جا رہے ہیں، 200 میل دور نہیں جا رہے ہیں، اب تقریباً 900 میل سے زیادہ کا علاقہ طے کر رہے ہیں. اور موسم سردی کا نہیں ہے، موسم شدید گرمی کا، جو کھجوریں پک رہی ہیں. کہا چلنا ہے؟ کہا حضور چلنا ہے. کہا نہیں چلو گے تو اس سے پہلے ہرقل کیسے تمہارے اوپر آ جائے گا، حضور دعا کرتے تو وہ وہیں پر غرق ہو جاتا. لیکن نہیں، حضور کو خبر پہنچ گئی کہ جب پورے عرب کے علاقوں پر حضور کا کنٹرول ہو گیا تو یہ قیصر کی کالونی تھی. اس نے کہا یہ تو آہستہ آہستہ بڑھتے 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 پورے علاقے پر یہ فتح یاب ہو چکے ہیں، کہیں میری حکومت کو نہ ہلا دیں. تو دمشق اس کا کیپٹل تھا، وہاں پر اس نے اپنی فوج کو تیار کیا، 200,000 سے زیادہ فوج دمشق کے اندر تیار ہو چکی ہے، قریب ہے کہ وہ مدینے پر حملہ کرے، لیکن محمدی شیر تن و تنہا یہاں تیار ہو چکے ہیں. حضور نے 30,000 کے قریب تلاش کر، وہ 200,000 سے زیادہ فوج تھی. کہ چلنا ہے، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، ڈھنگ کے ایسے کپڑے نہیں ہیں کہ جو گرمی اس میں بندہ محفوظ کر سکے، بس اتنا ہے کہ جسے ستر ڈھاپا جائے اور نمازیں پڑھی جائیں. کہا کہ حضور چلنا ہے تو پھر چلنا ہے، چلیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دیوانوں کو لے کر، اپنے غلاموں کو لے کر مولا علی کو اپنا مصلی دیا کہ مسجد نبوی میں امامت تم کرو گے، اور کہا چلو میرے ساتھ، روانہ ہو گئے. راستے میں صحابہ کرام چل رہے ہیں، آپ اس گرمی کو دیکھیں، ابھی تھوڑی سی گرمی ہے، مسجد کے فرش پر کبھی چلیے گا ابھی آپ اور دیکھیے گا آپ کا پاؤں اس فرش پر جل رہا ہوگا. تو جب کھجوریں پک رہی ہوں اور گرمی 45 سینٹی گریڈ سے اوپر جا چکی ہو، اور جناب اس وقت ریت تو خود انگارہ بن چکی ہوگی، ریت تو ایسی گرم ہو جاتی، اس میں صحابہ پاؤں رکھ رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں. کوئی نظیر لا جا سکتی ہے؟ صحابہ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے فرمایا غوث کتب ابدال ان کی جوتی کی دھول ہے، صحابہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. یہ اولیاء ان کی استقامت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ جب چلتے چلتے جب پاؤں چھل گئے، خون بہنے لگے، حضرت ابو بکر نے کہا کہ حضور اب پاؤں زخمی ہو گئے. سرکار نے فرمایا بتاؤ. اچھا بڑا عظیم کام کیا تم نے، اب ہاتھ اٹھائے تو بادل آنا شروع ہو گئے. اب دیکھیں اسباب تاثیر، اسباب کا کرامت اور معجزے کو موخر کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو مست نہ بنایا جائے. تیار ہو جاؤ محمدی شیروں، اترو میدان میں. جب کافر گرمی میں لڑ سکتا ہے تو تم کیوں نہیں لڑ سکتے؟ کافر جب کسی سے دعا نہیں کرا رہا تو تم بھی ڈٹے رہو اور آؤ میدان کے اندر پورے طاقت کے ساتھ. لیکن فتح تمہاری ہوگی جب تم میدان میں آؤ گے. وہ غلط نیت سے آ رہا ہے، تم اچھی نیت سے آؤ گے تو پھر تمہارے لیے خدا کی قدرت کا اظہار ہوگا، کرامتیں بھی ہوں گی اور معجزات بھی ہوں گے. اب سرکار نے دعا فرمائی، بادل آنا شروع ہو گئے. جہاں پر تھے وہیں پر بارش ہو رہی تھی. صحابہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا خیمہ لگا ہے اس کے ادھر قطرہ نہیں گر رہا، ادھر گر رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت ہے اور حبیب کا معجزہ ہے. تقریباً 20 دن تبوک کے مقام پر میرے مصطفیٰ رکے رہے اور قریب کے علاقوں میں تبلیغ کرتے رہے، اور ہرقل قیصر کو پتا چل گیا کہ مصطفیٰ نکل آئے ہیں وہاں سے اور مٹھی بھر مسلمانوں کو لے کر آئے ہیں. لیکن اس میں جرت نہیں کہ دمشق سے آگے بڑھے. فوج اسی چھاونی کے اندر منڈلا رہی، آگے نہیں بڑھ رہی. میرے آقا نے 20 دن تک تبوک کے مقام پر، یہ اس سے کچھ زیادہ یا کم تاریخ کے اختلاف ہے، میں نے 20 دن کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، وہاں پر رہے. مسلسل میرے آقا قصر پڑ رہے ہیں تاکہ آگے بڑھنا ہے نا، آگے بڑھنا ہے، مسافر ہیں آگے بڑھنا ہے، ورنہ 15 دن میں مقیم ہو جاتے. آگے بڑھنا، 20 دن ہو گئے آتا ہی نہیں ہے. وہ عالمی قوت ہے. ابھی اس نے قوت ساسان کو، جو اس علاقے کی ساسانی قوت سب سے بڑی قوت تھی، اس کو اس نے مان کیا ہے، لیکن مسلمانوں کے سامنے آنے کی اسے جرت نہیں ہے، محمدی شہروں کے سامنے آنے کی جرت نہیں ہے. جب 20 دن ہو گئے، آخری بات پیش کرتا ہوں. سرکار نے فرما عمر کیا کریں، آگے چلیں یا واپس مدینے چلیں؟ وہ تو لندن نہیں آ رہے ہیں، اب کیا کریں؟ یعنی ان کے تاجی تو ایسے ٹھنڈے پڑ گئے تھے کہ یہ اتنے تھوڑے سے آگے ہیں میدان کے اندر اور ڈرتے ہی نہیں ہے کہ عالمی قوت سے لڑنے کے لیے آئے، کوئی خوف ہی نہیں ہے. ایک اشارے میں آ گئے. اب حضرت عمر نے کہا کہ حضور جب ہم بدر میں آئے تو یہاں پر بھی چلے جائیں گے؟ جب ہم نے آپ کے اشارے پر بدر لڑ دی، عہد لڑ دی، جب آپ کی دعا سے اور آپ کے فیض سے ہمیں خندق میں استقامت ہوئی ہے تو حضور یہاں پر بھی چلے جائیں گے؟ لیکن پھر کہنے کے بعد کہنے لگے کیا آپ کو اللہ نے کہا ہے کہ آگے بڑھے؟ سرکار نے فرمایا رب کا حکم ہوتا تو میں تم سے مشورہ نہیں کرتا، تو اپنی کیفیت بتاؤ، چلنا چاہیے؟ اب حضرت عمر نے اپنے لہجے کو دوبارہ تبدیل کیا اور کہا کہ حضور اللہ کا حکم تھا تو پھر تو چل پڑتے، لیکن اگر آپ زمینی حقائق کا پوچھتے ہیں تو پھر نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ اب ہم تھک گئے ہیں، ہمارے پاس خورد و نوش کی چیزیں بھی ختم ہو گئی. دمشق ہم نے کبھی پہلے دیکھا نہیں، ہمارے اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، اور وہاں پر ان کی فوج نہ جانے کس طاقت کے ساتھ آئے. حضور چلیں ایک سال، ہم ایک سال مزید لگاتے ہیں اپنی فوج کو تیار کرتے ہیں، پھر آ کر کیسر سے مقابلہ کریں گے. تو اب آپ دیکھیں حضرت عمر نے فوراً جملہ بدلا. کیوں؟ اس لیے کہ اسباب پر نظر رکھنی ہے، اور کہا کہ حضور اگر اللہ کا حکم ہے تو چلیں. اس سے پتا چلا، یہاں پر مورخین نے لکھا ہے کہ جنگ میں جیت ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ صرف خدا کا نبی جانتا ہے، کوئی یہاں تک کہ صحابہ کو بھی نہیں بتایا جاتا. اور وقت کا اگر قائد بھی ہو وہ صرف یہ نہیں کہ اب آبی لا جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نہیں، دشمن کی طاقت کا اندازہ کر کے وہ آگے بڑھے گا. صرف نبی کو یہ اختیار ہے کہ جناب وہ دشمن کی طاقت کو دیکھے بغیر آگے بڑھ جائے، اس لیے کہ خدا کا براہ راست فیض اس کو اتر رہا ہے. اس کے علاوہ سب کو زمینی حقائق کو دیکھنے پڑیں گے. جو گرد و نواح میں جنگیں ہوئی ہیں اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ اس مسلمانوں کی پسپائی کا سبب بھی یہی ہوا ہے. آج اگر مسلمان ٹیکنالوجی نہیں پڑھے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ٹیکنالوجی نہیں پڑھیں، یہ انگریزوں کی تعلیم ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر جہاد ہو گیا ہے، جہاد ہو گیا ہے، ہم صرف تلوار کو دھار لگاتے رہیں گے بس، یا لے دے کے رشین کلاشن کوف وغیرہ مل گئے، اس میں چند گولیاں ڈال کر اس کو 4-5 فٹ تک ہی چلا سکیں گے، اور وہ ہمارے سروں آسمانوں کے اوپر سے جناب جو ہے کہ وہ لے کر آ رہے ہیں، اور اینٹی کرافٹ گنے ہماری اس کو جا کر مار نہیں سک رہی ہے، وہ بادلوں کے اندر سے جہاز آ رہے ہیں، اور ہمیں تو جناب گدھا گاڑی اور گھوڑا گاڑی چلانے کی پریکٹس ہے، ہمیں جہاز چلانا کہاں آتا ہے؟ اگر ہماری جوان نسل نکل کر یہ تعلیم حاصل نہیں کرے گی، اس شعبے پر دسترس نہیں کرے گی، تو مسلمان جہاد کب جیتے گا؟ اس وقت جہاد کا ٹرنڈ چینج ہو چکا ہے. اسبابی طور پر ہماری یہ نوجوان جو دنیاوی علوم میں
دسترس حاصل کر رہے ہیں ان پر یہ ضروری ہے کہ وہ دنیاوی علوم میں دسترس حاصل کریں، دین سے بھی اور علماء سے بھی اپنے آپ کو مضبوط رکھے تاکہ عقیدہ اور ایمان کی حفاظت رہے، اور ان کے علاقوں میں جا کر ان کو شکار کریں، اور گویا کہ ان تمام معاملات کو لیں۔ ایک عبد القدیر نے اس علم حاصل کو کر کے آج پاکستان کو سپر پاور بنایا ہے، تو دیکھیے آج کفر سر جھکا کر اس انداز میں بات کرتا ہے۔ تو اگر آج مسلمان اس علوم کی طرف آئیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کس بنا پر اس کو ناجائز کہا جا رہا ہے، اور کس بنا پر شاید وہ مسجدوں کے اندر مقید رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہم پیغام محمدی کو ہر سرحد میں پہنچانا چاہتے ہیں، ہر علاقوں میں پہنچانا چاہتے ہیں، کفر کے کلیساؤں کے اندر کلمہ تکبیر کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اقبال کی وہ فکر کو لانا چاہتے ہیں جس فکر کو فکر شاہین کہتا ہے، کہ شاہین جو بسیرا کرتا ہے، جو اقبال کہتا ہے، اقبال کی فکر کی اس وقت ضرورت ہے کہ بندہ گد نہ بنے، کوا نہ بنے، شاہین اور باز بنے، جو خود کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے جیے، کسی اور کے شکار پر منہ نہ ڈالے بلکہ خود شکار کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹے اور سرکار نے راستے میں حضرت عمر کو بلا کر بلایا کہ عمر مبارک ہو، تمہیں مجھے بشارت دے دی گئی ہے کہ ہم نے صحیح فیصلہ کیا، اب میرا مسکن مدینہ ہی رہے گا اور میرا وصال بھی مدینے میں ہی ہوگا۔ یہ حضور نے بشارت مرحمت فرمائی، اور جب آپ لوٹ کر آئے دور سے، جب آپ کو جبل احد نظر آیا تو سرکار نے اپنی سواری کو تیز کی، فرما جلدی کرو مدینے میں داخل ہونے، فرما ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ایسا ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں، یہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اسے آج، اسی لیے آج عاشقوں کا جب قافلہ جاتا ہے مدینے تو پہلے وہ جاتے احد پڑھیں، سید الشہداء کے قدموں پہ حاضری دیتے ہیں اور پھر وہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا اسی طرح آیا کرتے تھے کہ آپ جبل احد کے راستے سے کوئی اختیار فرماتے اور احد کی طرف زیادہ رغبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں ملتی ہے۔ سرکار گویا کہ احد سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ کے جب قریب پہنچے اسی طرح استقبال کیا گیا جس طرح ہجرت میں حضور کا کیا گیا تھا، سارے بچے بچیاں خواتین آ چکی ہیں، اس لیے کہ ایک تو ہجرت سے لوٹنا ایک بہت بڑی بات تھی کہ حضور اپنے صحابہ کو لے کر بظاہر جو اسباب تھے ان میں ان کی جان بچا کر حضور ان کو مدینے لا رہے ہیں، تو ایک بڑی مہم تھی، تو سب نے نکل کر استقبال کیا، تو یہ جنگ بھی بہت بڑی تھی کہ عالمی قوت سے لڑنے گئے تھے اور عالمی قوت کا کوئی فرق سامنے نہ آ سکا، تو یہ بھی استقبال اسی طرح تھا۔ وہاں پر بھی طلع البدر علینا کہہ کر استقبال کیا گیا تھا، غزوہ تبوک سے جب میرا آقا مدینہ آئے تو وہ بچیاں نجار قبیلے کی آ گئی اور انہوں نے حضور کا استقبال کیا، طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ دا۔ میں نے اس اپنے تمام درس کا خلاصہ چند منٹوں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اس میں ضروری باتیں جو تھی وہ آپ کی خدمت میں پیش کی، انشاءاللہ زندگی رہی اور اگر پھر موقع زندگی نے دیا، پھر اگر ہم یہاں پر آ کر جمع ہو گئے تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پھر ہمیں اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی توفیق مرحمۃ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعوے تو ہم اپنی تقریر میں بہت بھاری بھرکم کر لیتے ہیں، لیکن اب اللہ ہی سے کہتے ہیں کہ مولا جن بزرگوں پر جب ہم نے یہ دعوے کیے تو ہم تو ان کے ذکر میں گمے ہوئے تھے اور ان پر ہم مست اور فخر کر رہے تھے، ان پر ہم نازا تھے، اس لیے ہمارے منہ سے یہ جملے نکل گئے۔ مولا کریم جس طرح تو نے ان کو نوازا ہے، ان کی زندگی کے ان عظیم کارناموں کے جو عظیم شعبے ہیں اس کے کچھ چھینٹے ہماری زندگی میں بھی عطا فرمائے، ان کی شجاعت سے یہ جس طرح تجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مولا کریم تیرے حبیب سے محبت کرتے ہیں، جہاد اسار اخلاص للہیت قربانی، بچوں کو قربان کر دیا، مال کو قربان کر دیا، ان جیسا تو ہم کر ہی نہیں سکتے، لیکن مولا کچھ نہ کچھ ہمیں اپنا ایمان بچانے کے لیے ان کی زندگی کے کچھ نہ کچھ حصے پہ ہمیں عمل کی توفیق مرحمۃ فرم، مال اتنا دے دے جس سے ہمارا ایمان بچ جائے، عزت اتنی دے جس سے ہمارا ایمان بچے، کیونکہ ہم دنیا میں آئے ہیں ایمان قبول کرنے اور ایمان کو بچانے کے۔ مولا کریم عزت اتنی دے جس سے ہمارا ایمان بچے، مولا کریم ہمیں غلبہ اتنا عطا فرما کہ جس سے ہمارا ایمان بچ سکے، تیری راہ میں جرت و استقامت کے ساتھ ہمیں دین کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، ملامت کرنے والے کی ملامت کو ایک طرف رکھتے ہوئے تیری دین کی سربلندی کا جذبہ ہمیں مرحمت فرما، اور مولا کریم موت کا ایک وقت متعین ہے، اے مولا کریم ہمیں اس موت کے وقت میں عافیت سلامتی ایمان اور سب سے عظیم بات کیا ہو کہ شہادت کی موت عطا فرما۔ کہ دین کی تبلیغ اور دین کی اس سلسلے کو بڑھانے میں ہم مصروف ہوں، اور شہادت کی موت ہمیں آئے، اور ہمیں شہادت کی موت آئے تو پھر اس طرح آئے جو عظیم شہادتوں کے درجے ہیں، جب تجھ سے مانگے تو پھر سب کچھ مانگے۔ تو مولا کریم وہ عظیم جذبے جس سے خاص شہید کی تعریف کی جاتی ہے، میں اس تعریف کو نہیں ذکر کرتا، لیکن خاص شہید کی جو تعریف ہے تو ہمیں شہید فقی جو عام شہادت کی تعریف ہے، اور جس طریقے سے جو تمام تعریفات میں ذکر کیا کہ اس طریقے سے جو مارا گیا وہ شہید ہے، مولا کریم اس مقام سرفرازی سے ہمیں سرفراز فرما۔ مولا کریم جو حجاج کرام حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، تمام کو خیر و عافیت کے ساتھ حج کے تمام مناسک اور اس سفر حج میں حاضری کی توفیق محمد صاحب، جو حاضر ہو چکے ہیں ان کے تلبیے کی برکت سے تمام کے تلبیوں کو قبول فرما۔ مولا کریم ہمیں بار بار حرمین شریفین کی حاضری کا جذبہ محمد فرما، ہم مسلمان ہیں اس احساس کو ہمارے اندر اجاگر فرما، ہم مومن ہیں اس احساس کو ہمارے اندر اجاگر فرما، ایمان ایک عظیم دولت ہے اس احساس کو ہمارے اندر اجاگر فرما۔ تصور مدینہ کرتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گنبد پاک کا تصور کرتے ہوئے، اپنے تمام فرامین کو دربار رسالت سے مستجاب و مقبول بنانے کے لیے ایک دفعہ مل کر حضرت امام بوسری کی زبان میں سرکار کی بارگاہ میں درخواست کر لیجئے، اپنے تمام تفکرات اور پریشانیوں کو جو جائز باتیں بھی آپ کے اندر ہیں اس کو جمع کر لیجئے، آنکھیں بند ہوں دل کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کریں، کاش وہ صحرا ہم پہنچنے کی کوشش کریں جہاں صحابہ اکرام کے نقوش ہمیں چمکتے ہوئے ہم سے آگے نظر آ رہے ہیں، ریت نے اپنے سینے پر ان کے قدموں کے نقوش کو اپنے سینے پر منقش کر لیا ہے، اور سورج بھی ان کے قدموں کی روشنی سے خیرات اور بھیک لے رہا ہے، ہم ان کے قدموں تک تو نہ پہنچ سکے لیکن دور سے ان کے قدم ہمیں چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور دور سے ہمیں سفر کے گرد و غبار نظر آ رہے ہیں جو پورے فضا کو بھرے ہوئے ہیں، اور بس اسی کے قریب میرے آقا بھی موجود ہیں، اور وہ قافلہ جا رہا ہے، اور ہم پیچھے سے آ کر کہہ رہے ہیں کہ حضور ہم کہاں آپ کا کے صحابہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ اس تصور کو اپنے دل میں جماتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواك عند حلول حادث العمام مولايا واغفر لنا شيدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولايا آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم ارزاقہ سیدنا ونبینا حبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول